احمده وانصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. دوسرا معاملہ جو اب آتا ہے ایمان حقیقی کے بعد وہ ہے ارکان اسلام ادا کرنا. اور جب بھی آدمی زبان سے جو ہے وہ ایمان لے کر آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عملی ثبوت جو ہے وہ نماز کے طور پر جو ہے وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے. نماز کی ادائیگی جو ہے گویا نماز پڑھنا اپنے اس ایمان کا عملی ثبوت دینا ہے. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں نماز کو نہ پڑھنا, نماز کو ترک کر دینا گویا کہ یہ ایک طرح سے علامت تھی اسلام کو چھوڑنے کی. اور یہ اسلام جو ہے یعنی نماز جو ہے وہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کا درجہ رکھتی ہے. یہ آج کا دور ہے کہ جب ہم نمازیں نہ بھی پڑھیں پھر بھی مسلمان کہلاتے ہیں, اور اس پر ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں مومن کہا جائے, مومن سمجھا جائے. ورنہ اس سے پہلے یہ حقیقت نہیں تھی, جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی وہ گویا کہ سمجھا جاتا تھا کہ اس نے جو ہے دین چھوڑ دیا, اسلام سے اس کا تعلق نہیں. تو اب یہ نماز روزہ حج زکات کیوں کیا جائے, یہ بھی جانتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس لیے جو ہے ان چیزوں کو اختیار کیا جائے گا. جیسے پہلے ہم نے سورہ نساء کی آیت 136 میں دیکھا تھا, اس میں ایمان حقیقی کا حکم تھا, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. اسی طرح یہ جو عبادات ہیں ان کا بھی حکم ہمیں جو ہے وہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 103 میں نماز کا حکم ہے, فرضیت کی آیت چلاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یقیناً نماز وقت کی پابندی کے ساتھ اہل ایمان پر فرض ہے. ٹھیک ہے, سورہ نساء آیت 103 اپنے پاس سے نہیں آپ کے پاس ریفرنس ہے. اسی طرح سے زکات کے لیے کیا حکم آیا, سورہ توبہ آیت نمبر 103, خذ من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم بہا. کہا گیا کہ آپ ان کے مالوں میں سے زکات دیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے ان کو پاکیزہ کریں اور ان کا تزکیہ کریں. اسی طرح روزے کے لیے حکم آیت نمبر 185 سورہ بقرہ, فمن شہد منکم الشہر فلیصم, بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے. تو یہ فرضیت کی آیات آ گئی جن کی وجہ سے یہ ارکان اسلام فرض ہے. اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 97, اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور لوگوں پر ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا ہر شخص کے لیے جو استطاعت رکھتا ہے اس کے راہ میں نکلنے. آل عمران 97, سورہ آل عمران آیت نمبر 97 کتاب میں آپ کے جو ہے وہ نہیں ہے. یہ فرضیت کیا ہے, ان کی وجہ سے یہ ارکان اسلام پر عمل کرنا فرض ہے. جی سر, نہیں بھائی 103 جی آپ لکھ دیتا ہوں. نماز کے لیے جناب نصاب جی وہ بھی ہے, وہ بھی پڑھیں گے ابھی. وہ وجہ ہے کہ کیوں روزے جو ہے قید کیے گئے, یہ آپ دیکھیں جو نہیں لکھا ہوا ہے. اور حج, حج کی فرضیت کی آیت ہے آل عمران 97. ٹھیک ہے, یہ فرضیت کی آیات ہے, ان کی وجہ سے ارکان ادا کرنا فرض ہے. ان کے معنی ہم جانتے ہیں, صلاۃ کا مطلب نماز، لیکن لغوی معنی کیا ہے؟ تپش حاصل کرنا، حرارت حاصل کرنا، لو لگانا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے لو لگانا ہوتا ہے، اللہ سے ایک رب جوڑنا ہوتا ہے، یہ طلاق جو ہے اسی معنی میں استعمال کیا گیا. اصطلاحی معنی میں عبادت کا طریقہ ہے قیام، رکوع، سجود کا طریقہ. یہ بھی چاہیں تو آپ لغوی معنی لکھیں اپنے پاس، کیونکہ آج کل یہی بحث ہوتی ہے، لوگ جو ہیں لغوی معنوں سے دین کے سارے احکامات آپ کو نکال کے بتا رہے ہیں، تو آپ پہلے سے پریپیئر ہو، آپ کو معلوم ہو لغوی معنی کیا ہے. ہم زور دیتے ہیں کہ اصطلاحی معنوں کو دیکھو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معنی معلوم ہو رہے ہیں، جس پر امت چلتی آئی ہے، 1400 سال سے عمل ہو رہا ہے. تو وہاں جا کے لکھنے ہی کو چیز کوئی نئے معنی نکالنے تو وہ تاکہ آپ بات کریں. اس طرح سوم کے معنی کیا ہیں ذرا لغوی معنی؟ سوم کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہش سے رکے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے، اس کا ثواب ہے. لیکن اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو ترک کر دینا، کسی چیز سے رک جانا. اور عربوں کے ہاں جو ہے وہ اپنے گھوڑوں کو جو ہے بس کرایہ کرتے ہیں، کہ گھوڑا جو ہے وہ نازک جانور ہے اور لیکن بہت تیز دوڑتا ہے، کافی جو ہے وہ جنگوں میں استعمال ہوتا ہے. تو اسے جب شدید جو ہے وہ تیز ہوائیں چلتی تھیں سب گرم، تو اس میں اسے کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ وہ عادی ہو جائے گرم ہواؤں کا، بھوکا پیاس کا، تاکہ جنگ میں جو ہے وہ بہتر کارکردگی دکھا سکیں. تو وہیں سے یہ لفظ لیا گیا سوم، اور اسے جو ہے وہ عبادت کے طور پر جو ہے پھر استعمال کیا گیا. تو اصطلاحی معنی میں وہ آپ دیکھیں گے کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک رکے رہنا کھانے پینے سے، اور جس سے خواہش آتا جی فجر سے صبح سادت سے، صبح سادت طلوع آفتاب سے ساتھ ہی ہوتی، طلوع پہلے ہو جاتا ہے روشنی بعد میں جو ہے نمایاں ہوتی، ٹھیک ہے؟ صبح سادت سے غروب آفتاب تک. اسی طرح سے زکوٰۃ، زکوٰۃ کے لغوی معنی ہوتے ہیں پاک کرنا، تزکیہ کرنا، نشو نما دینا، بڑھانا، بڑھوتی کرنا، یہ سارے لغوی معنی. اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں؟ صاحب نصاب، یعنی یہ خاص اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے درجہ کہ اتنا اگر اضافی مال بچ رہا ہو تو اس میں سے جو ہے خاص شرح کے مطابق جو ہے وہ پیسے اللہ کی راہ میں دینا، اس کے بھی جو خرچ کے ذرائع وہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا ہے. کام دام خرچ ہوگا سورہ توبہ کے آیت نمبر 60 میں اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی. اسی طرح حج، حج کے لوگ بھی معنی کیا ہے؟ زیارت کا ارادہ کرنا، پاک کرنا، تزکیہ کرنا، نشو نما دینا، بڑھانا، یہ سارے معنی آتے ہیں زکوٰۃ میں. حج کے معنی زیارت کا ارادہ کرنا. اور اصطلاحی معنی کیا ہوں گے؟ ذی‌الحج کی مخصوص تاریخوں میں جو ہے وہ بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرنا، اراکین حج جو ہے وہ پورے کرنا. اب یہاں جو بات بتانی ہے، جیسے آپ کو کسی دفعہ بھی بتایا تھا کہ عبادات اور عبادت میں تھوڑا سا ڈسکنس ہے، وہ ہم نے کیا تھا اور دوبارہ اگر بتا رہے تو کیا تھا؟ عبادات جو ہے وہ یہی تھی نماز روزہ حج زکوٰۃ، اور عبادت کیا تھی؟ عبادت کی ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ وقت لگتا تھا، چند منٹ نماز میں لگتے ہیں، چند دن جو ہے وہ حج میں لگتے ہیں یا روزوں میں گزرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ تھوڑا سا مال جو ہے آپ کو زکوٰۃ کی صورت میں دے. جبکہ عبادات کے ہیں ساری زندگی پہ محیط ہے، کوئی سنبھالنے سے لے کر موت تک جو ہے عبادت کرنی، ٹھیک ہے جی؟ اور پھر ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ عبادات جو ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے، اور یہ ذریعہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ مقصود ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حاصل کرنا ہے، یہ ذریعہ ہے. اور اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہے یہاں پر جو آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے، وہ اس ذریعہ، یہ عبادات ذریعہ ہے، اس کے حوالے سے آیات جو ہے یہاں دی ہیں. اب نماز کس چیز کا ذریعہ ہے؟ یہ ہے اللہ کی یاد کا ذریعہ، ٹھیک ہے؟ اور روزہ کس چیز کا ذریعہ ہے؟ تقوا کا ذریعہ ہے. اور زکات پارٹی کا ذریعہ ہے, تزکیہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور حج مجموعہ ساری عبادات جو ہے اس میں جمع ہو جاتی ہے, بدنی بھی مالی بھی, ٹھیک ہے, جو سب ان کا مجموعہ جو ہے وہ حج کراتا ہے. تو یہ ڈفرینسز ہیں جس کے لیے یہاں پر کوئی آپ کو ریفرنسز دیے گئے. اصل مقصود کیا تھا کہ عبادت, اب اس عبادت جو ہے اللہ کے اس لیے کچھ رکاوٹیں ہیں جو ہوتی ہیں. عبادت رب کی تیاری جو ہے وہ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ عبادت آئے, اور رکاوٹیں بیٹھے ہیں بڑی بڑی. خراب ہوتے دنیا مان جی ٹھیک ہے جناب, ہم کہتے ہیں کہ اصل مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, اور اس عبادت تک پہنچنے کی کچھ بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں جو انسان کو جو ہے اس مقصد کے جو ہے درمیان لائق ہو جاتا ہے. ان میں پہلی چیز ہے بھول اور نسیان, اور نماز سے علاج کر رہی ہے, حب دنیا حب مال, اور زکات جو ہے وہ اس بیماری سے اس رکاوٹ سے نکلنے کر رہی ہے. کہ نفس کی خواہشات ہیں وہ بہت زوردار ہوتی ہیں, تو روزہ جو ہے وہ عبادت دی گئی ہے تاکہ نفس پر کنٹرول حاصل ہو سکے. اسی طرح تعصب, یا آپ کہہ لیں کہ ان تمام جو مسائل ہیں ان کا مجموعی حل جو ہے وہ حج کی صورت میں چاہتا ہے. اسے تھوڑا تھوڑا بھی دیکھ لیتے ہیں, ایسے آپ کو یہ جو ہے حج دے دی ہیں, اب اسے سمجھتے ہیں. پہلی چیز ہے جیسے میں نے لکھا کہ انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے, نسیان کا مادہ اس کے اندر بھرا ہوا ہے, اور یہ بہت ہی آپ دیکھیں گے نیچرل چیز ہے. کیا علاج کیا گیا جناب؟ لائٹس آف کروا دیں, وہاں پیچھے نظر نہیں آ رہا. مارکر لائٹ لائٹس تھوڑی سی آف کریں گی تو میں پڑھ دیتا ہوں جناب, آپ نوٹ کر لیں جو لوگ نہیں پڑھ پا رہے. بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے اوپر عبادات اور عبادت میں فرق. عبادات ہم نے سمجھا کہ نماز روزہ حج زکات یہ عبادات ہیں, جبکہ ساری زندگی میں جو ہے ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا یہ عبادت ہے. کہ عبادات میں جو ہے وہ کچھ وقت لگتا ہے, چند منٹ چند دن, لیکن عبادت جو ہے وہ ساری زندگی ہوتی ہے, شعور سنبھالنے سے لے کر موت تک جو ہے ہر وقت جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ عبادت میں آدمی ہوتا ہے. کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ عبادت سے خالی ہو. کھانا کھا رہا ہے وہ بھی عبادت ہے, واش روم جا رہا ہے وہ بھی عبادت ہے, سو رہا ہے وہ بھی عبادت ہے, اگر سنت کے طریقوں کا خیال رکھ رہا ہے, ان کے خلاف نہیں کر رہا, اور بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہا ہے, اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے, تو پوری زندگی عبادت ہے. اسی طرح سے ہم نے سمجھا کہ یہ عبادات جو ہیں یہ ذریعہ ہیں عبادت کے, اصل مقصد عبادت ہے، ساری زندگی اللہ کی اطاعت ہے، کوئی نافرمانی اللہ کی نہ ہو. اور یہ اس طرح سے پریکٹسنگ سیشن ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ عبادات تیار کرتی ہے انسان کو بڑی عبادت کے لیے. البتہ یہ یاد رکھیں، جس طرح نے کسی دفعہ بھی کہا تھا کہ یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کا مقصد حاصل ہو رہا ہو تو ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ یہی جو ہے بعض لوگ جو اسے غلط ملت کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، مجھے پہلے ہی اللہ کی یاد ہے حاصل تو میں کیوں نماز پڑھوں. تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہی اللہ کے احکامات ہیں، جہاں باقی زندگی میں اس کا حکم ماننا ہے وہی یہ عبادات بھی اللہ کا حکم ہے. اسی لیے آپ کو وہ آیات بتائیں جن میں ان عبادتوں کو اختیار کرنا پڑے. اصل مقصود تو بہرحال ذریعہ یعنی اس سے مقصد ہے، نماز کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی یاد دہانی ہے، زکات کا مقصد کیا ہے تاکہ دل سے دنیا کی محبت کم ہو، روزے کا مقصد کیا ہے تاکہ نفس کا کنٹرول حاصل ہو جائے. لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ اسی ذریعے سے حاصل کرنا مقصود ہے، یہ چیزیں حاصل ہو گئی تو بھی ذریعے کو ٹائٹ نہیں کر سکتے، وہ اپنی جگہ جو ہے اس کا حکم اللہ کا موجود ہے اس لیے اسے بھی کرنا. اس لیے یہاں وہ آیات آپ کو پہلے تو سمجھ لیں کہ یہی فرائض ہے، ذریعہ تو ہے حقیقت میں، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ان پر ساری زندگی عمل بھی کریں. تو نماز کی جو فرضیت کی آیت آئی وہ سورہ نساء آیت نمبر 103 ہم نے پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی. اسی طرح روزے کی فرضیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 185، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھے، یہ فرض ہو گیا روزے رکھنے ضروری ہے، اللہ کا حکم ہو گیا. زکات کا حکم جو ہے سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے مالوں میں سے زکات لیجیے، وجہ بھی بتا دیجیے تاکہ ان کا تزکیہ ہو اور جو ہے نہارے میں آ سکے. حج کے لیے سورہ آل عمران 97 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں، ہم سب پر جو وہاں تک پہنچنے کی جو ہے استطاعت رکھتا ہوں صاحب استطاعت، تو یہ فرض ہے اس کا کرنے ہی کرنا. لیکن ساتھ یہ بتائے کہ یہ ان سے اصل مقصود کچھ اور بھی ہے، یعنی اس سے کچھ حاصل ہونا چاہیے. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کی یاد حاصل نہیں ہو رہی تو پھر بیکار ہیں یہ نمازیں. یعنی یہ تو آپ کر رہے ہیں کہ فرض اپنے گلے سے اتار رہے ہیں، لیکن اس کا جو اثر ہونا چاہیے جس وجہ سے وہ فرض کی گئی ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہو، اس کی اس نعمت سے اس کے اس نتیجے سے جو ہے محرومی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اسی کی ہم بات کریں تو سب سے پہلا مسئلہ انسان کے ساتھ کیا ہے کہ اس کے ساتھ بھول اور نسیان کا مادہ لگا ہوا ہے. انسان بھول جاتا ہے اور اس کی زندگی بھی اتنی آپ کہیں کہ اتنی جکڑی بھی زندگی ہے کہ وہ اتنے مشاغل اس کے پاس ہیں کہ اس کے ذہن میں یہ بات رہتی نہیں. حقیقت کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں ہم سب امتحان سے گزر رہے ہیں، یہاں کی ہر کامیابی شکر کا امتحان ہے، یہاں کی ہر پریشانی صبر کا امتحان ہے. ایک دن آخرت میں جواب دہی ہونی ہے اور پھر ہمیں اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملنی ہے، حقیقت ہے. لیکن کہاں یاد رہتی ہے، صبح اٹھ کے ناشتہ لے کر آنا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، پھر جو ہے وہ واپسی پہ اخبار لے کر آنا ہے، اخبار پڑھنا ہے، پھر آفس جانا ہے، وہاں کے دستیوں بچیڑے کسی سے کچھ لینا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، اور پھر جو ہے وہ بیچ میں کھانے کے وقت میں بچوں کو بھی اسکول سے جو ہے گھر واپس ڈراپ کرنا ہے، اور پھر دو چار گھر والے کام بتا دیں گے وہ بھی شام کو کرنا ہے، پھر شام کو تھکے آنے واپس آتا ہے آدمی تو پھر جو ہے اسے گھر کے علیحدہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں انہیں سالو کرنا ہے، اور پھر وہ تھک ہار کے بستر پر لیٹتا ہے تو صبح جو ہے وہ اس کی آنکھ کھلتی ہے، یوں زندگی گزرتی ہے. تو اس مصروفیت میں کہاں یاد رہتا ہے کہ خدا ہے، رسول ہے، آخرت ہے؟ تو اس کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پانچ وقت جو ہے ساری مصروفیات میں گھسیٹ کے اللہ تعالیٰ اپنے سامنے لیا. آپ خود ہی سب سے پہلا کام کیا کریں، جلدی جلدی جو ہے وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے سیدھا مسجد، یعنی دن کے آغاز سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ دوبارہ ان حقیقتوں کو تازہ کرا دیتا ہے کہ تم بندے ہو، تم یہاں ایک مقصد کے ساتھ ہو، تمہارا اس دنیا میں امتحان ہے، تمہارا ایک ایک عمل محفوظ ہو رہا ہے، اور اصل زندگی آخرت کے بعد کی. ہم یہ سبق دہرا کے پھر اپنی دن کا آغاز کریں. پھر دن کے کاموں کی جو پیک ہوتی ہے ظہر کا وقت، سارے کام جو ہے اپنے سجدے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ دوبارہ بلا دیتا ہے، دوبارہ وہ سبق یاد دلا دیتا ہے تاکہ ہم یہ بھولیں. پھر اثر کے وقت جب نسبتاً کام سمٹا لیتا ہے اور جو ہے فراغت تھوڑی سی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے در پر جاتے ہیں، اسی طرح مغرب گھر کی طرف لوٹ کر پھر پر پھر رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ اچھا کے طور پر دوبارہ جا کے اپنے سبق کو تازہ کرتا ہے. تو اگر نماز شعوری ہو تو ہو نہیں سکتا کہ آدمی اپنے مقصد کو بھول جائے اور بھول جائے کہ وہ بندہ ہے, بھول جائے کہ دنیا چند روز ہے اور حقیقت میں آخرت کی زندگی. تو مقصد کیا ہے صلات کا, نماز کا؟ تاکہ جو ہے وہ اللہ کی یاد جو ہے وہ ہما وقت ہے, اور اتنے مسائل اور پیڑوں کے باوجود جو ہے اسے اپنا مقصد زندگی یاد ہے. اسی لیے وہ آیات آپ دیکھیں جو ریفرنس میں یہاں لکھی ہوئی ہیں, آیت سورہ طہٰ کی آیت نمبر 14, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک میں ہی اللہ ہوں, نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے, اور نماز کو قائم کرو بلکہ اپنی بس میری ہی عبادت کرو, واقعی میں صلاح تعلی ذکری, اور نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے, میری یاد دہانی کے لیے نماز کو قائم کرو تاکہ میں یاد ہوں. ورنہ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں میں تم اتنی بڑے خدا کو اتنے بڑے محسن کو بلا دو. تو نماز شعور کے ساتھ ادا کرتا رہے آدمی تو اللہ کی یاد رہتی. سورہ فاتحہ آیت نمبر 4, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم بار بار ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یا دوسرے معنی ہوتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں یا ہم تجھی سے مدد مانگیں گے. تو یہی تو ساری حقیقت ہے, اللہ کی طرف توجہ ہو, آدمی کو پتا ہو کہ میرے سارے کام بنیں گے تو کس سے بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے. میری کوئی مدد کر سکتا ہے تو کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہی لب لباب ہے ساری بات کا. تو یہ نماز کے ذریعے اس کی یاد دہانی ہے. پھر سورہ بقرہ آیت 133, ایک اور فائدہ نماز کا جو بتایا جاتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والسلام, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو استعانت حاصل کرو, مدد حاصل کرو کس سے؟ صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. جب تکلیف ہو پریشانی ہو تو کام کروا دے, آدمی ڈھونڈتا ہے کوئی ایسی ہستی جو اس کی مدد کر سکے, جب پریشان ہوتا ہے تو پریشانی دور کون کرے گا؟ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے وہ پریشانی دور کر سکے. اللہ دن دن پہ سیچے کرتے رہو گے, بھاگتے رہو گے, کوئی تمہارا مسئلہ تو ادھر ہی سے حل ہوگا تو حل ہوگا. اس لیے ہم انبیاء کرام اور صحابہ کرام کا طریقہ دیکھتے ہیں, جہاں کوئی مسئلہ ہوا اور دو رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, ہم کیا کرتے ہیں؟ سارے دل میں بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, جب ہر طرف سے مایوسی ہو جاتی ہے, وہ ڈاکٹر کہتے ہیں, ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور سب کچھ ہو گیا, تو اب کہتے ہیں اب دعا کر, اب دوا نہیں کر سکتی. تو یہ ہمارا بالکل ریونج کیا لگا, ہم پہلے دنیا داری دیکھ لیتے ہیں, جب ہر طرف سے ناکام ہو جاتے ہیں جب اللہ کے ہو جاتے ہیں. حصول کیا کہ پہلے ہی اس تصویر پر جاؤ جو سب کو دینے والا. تو یہ نماز کے جو ہے مزید فائدے آ رہے ہیں. اسی طرح سورہ عنکبوت آیت نمبر 45, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے تلاوت کیجئے اس میں سے جو آپ کی طرف جو ہے وحی کیا گیا کتاب میں سے, اور نماز قائم کیجئے. یقیناً نماز جو ہے وہ فحش اور برائی سے روکنے والی. ایک آدمی جو بار بار اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے, وہ کس منہ سے جو ہے وہ برائیاں کرتا رہے؟ اگر مجھے بتاؤ ابھی تھوڑی دیر بعد پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو کس منہ سے جائے گا اگر برائیوں پہ کھڑا ہو؟ اس لیے مسجدوں کو آتا جاتا اس کی ایمان کی گواہی دو, یعنی وہ اہل ایمان والا ہے اس میں, اور آہستہ آہستہ یہ نماز جو ہے اگر شعوری نماز ہو تو آدمی سے برائیاں دور ہو جاتی. دو ہی کام ہوتے ہیں, یا تو نماز پڑھنا چھوڑ دے گا یا پھر جو ہے وہ برائی کی زندگی چھوڑ دے گا. ہو نہیں سکتا پورے شعور کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے آگے کھڑے ہو کے گیا کا نابود ہو گیا کا نسین کہہ رہا ہو اور پیچھے دوبارہ آ کے برائیاں مسئلہ دے. ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں وہ کیا کیا ہے, نماز میں کھڑا ہوا ہے لیکن حساب دکان کا چل رہا ہے, اور نماز میں کھڑا ہوا ہے اور ذہن میں یہاں پر چکی کہ ایسی نمازیں چلتی رہیں, لیکن جب اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے اسے پتہ ہے کہ کیا وہ کہہ رہا ہے اور کس حالت میں کھڑا ہوا ہے, تو ممکن نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب آدمی گناہوں کی طرف آمادہ ہوتا ہے, گناہ کر رہا ہوتا ہے, تو پھر دعا کی نظر سے محروم ہو جاتا ہے, دعا نہیں کر پاتا, دوسروں سے کہتا ہے میرے لیے بھی دعا کرنا, اپنا جو ہے منہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو پکارے اس سے مخاطب, بچ رہا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ نمازیں بھی چھپتی ہیں اور بھی عبادات چاہتی ہیں. تو یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا حاضر ہونے کا تصور جو ہے وہ نماز کے بار بار تازہ ہوتا ہے. تو یہ اگر نماز سہولی پڑھی جائے تو بحث سے اور برائیوں سے رک جاتا ہے.
نماز پڑھنے
کے لیے مشقت تو ہے, پانچ وقت کی نماز پڑھنا وہ الفاظ ہے کہ وہ بہت مشقت والا ہے, مگر اہل ایمان کے لیے جو ایمان والے انہیں مشقت نہیں محسوس ہوتی جب تک ایمان کی وہ کہتے ہیں مشقت ہے. اب صبح ہی فجر میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں, منہ اندھیرے جا رہے ہیں نماز کے لیے. اسی طرح عشاء کی نماز جو ہے وہ بھی بہت بھاری محسوس ہوتی ہے, آدمی تھکا آ رہا ہوتا ہے اور کئی مسائل ہوتے ہیں, بہت سارے کئی پروگرام ہیں جانا ہے لیکن کھڑا ہو جاتا کے سامنے. تو نماز کی پابندی کرنا آسان تھا, مستقل پانچ وقت جو ہے اللہ کے آگے حاضر ہونا, لیکن جب اللہ تعالیٰ ایمان دیتا ہے تو توفیق بھی سے حاصل ہو جاتی
ہے.
جی بالکل, ویریئنٹ تو ہے, اصل تو انٹرنل ویریئنٹ بھی ہے. اگر ایمان حقیقی کی کیفیت حاصل ہو گئی پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, جب تک وہ حاصل نہیں ہوتی تو آدمی کو مشقت کر کے اپنے آپ کو لانا پڑتا ہے اور مشقت کرنی پڑتی. ویسے بھی ہے کسی کی اطاعت کرنا مشکل کام ہے, ڈسپلن میں آنا مشکل ہے اور بغیر ڈسپلن کے رہنا بہت آسان ہے. جیسے چاہے جیو جو چاہے کرو, جب چاہے سو جاؤ جب چاہے اٹھ جاؤ, لیکن اگر آپ پانچ وقت نمازی ہیں تو پھر آپ کی ہر چیز جو ہے وہ آرگنائز ہوگی. ہر وقت نہیں سو سکتے, آپ خیال کرتے ہیں ابھی لیٹ گیا تو یہ تو فجر نکل جائے گی, آنکھ کھل گئی ہے تو آپ اٹھے رہیں کہ فجر تک ہو جائے. اسی طرح جب دل جات ہوتا ہے لوگ سو جاتے ہیں, آپ نہیں سہیں گے کہ اب زور کا وقت آ رہا ہے, اب اثر کا وقت آ رہا ہے, اٹھنا ہے. تو یہ آدمی کی پوری زندگی ڈسپلن ہو جاتی ہے اور کسی بھی ڈسپلن کو اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے. اس میں آدمی کو اپنی بہت ساری چیزوں کو روکنا پڑتا ہے اور آزاد رہنا بہت آسان ہے, جو مرضی کرو کوئی نہیں پوچھتا. تو نماز ٹھیک ہے جناب, تو یہ بھول اور احتیاط کا علاج ہے نماز, اللہ کی یاد جو ہے وہ اسٹیٹ برقرار ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ پھر زکات جو ہے وہ اگلا بیریئر, یعنی دنیا کی محبت, حب مال, یہ ایک اور بیریئر ہے اللہ کی عبادت. انسان کیوں نہیں اپنی اصلاح کرتا, کیوں نہیں سیدھا ہو جاتا, کیوں نہیں حلال پہ پانے رہتا, کیونکہ دنیا پیاری ہے. اگر حلال کمائے گا تو پھر شاید وہ ملک مسلم اور جو کباب اور کیا کیا کھا رہا تھا وہ کم ہو جائے گا, وہ جو لباس کا یہ خاص کوالٹی معیار تھا وہ گرانا پڑے گا, سارے اپنی جو آسانیاں سہولتیں جمع کی ہیں اس میں ہرائکیں چھوڑنی پڑیں گی. اس لیے جو ہے مانتا ہے, سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ طریقہ صحیح ہے, لیکن عمل کیوں نہیں کر پا رہا؟ حب دنیا, دنیا کی محبت ہے, اس نے پاؤں روکے ہوئے ہیں, کیریئر ہے وہ, اس کی اتنی اہمیت بیٹھی ہوئی ہے کہ اب سمجھتا ہے کہ کرنا ہے لیکن وقت ہی نہیں ہے اس کی زندگی میں. کیریئر ایک بنا ہوا اس کا جوڑتا, اسے پرسو کر رہا ہے, ساری ساری زندگی اس پہ لگا, دکان جو ہے وہ مقصد بنی ہوئی ہے, یہ تو مانتا ہے نماز پڑھنی چاہیے فرض ہے, لیکن دکان چھوڑ کے جائے گا کسٹمر اسٹوڈینٹ جیسے بیٹھا ہوا دکان پہ نماز جاتی ہے جائے. تو یہ جو ہے یہ دنیا کی محبت بھی بہت بڑا بیریئر ہے اور یہ انسان کو جو ہے وہ عبادت سے جو ہے وہ پوری طرح کرنے نہیں دیتی. اور دنیا کی محبت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ مال کی محبت. دنیا کی ہر آسائش جو ہے وہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ مال کے ساتھ. پیسہ ہونا چاہیے پھر دنیا کی بڑی سے بڑی چیز آپ خرید سکتے ہیں. تو اس لیے زکات جو ہے وہ ذریعہ ہے پاکی اور تزکیے کا, دل سے دنیا کی محبت نکالنے کا. اور جو ہے اس کی مثال آپ یوں سمجھے جیسے یہ مچھ, ایک زمانے میں مچھلیاں ہوتی تھیں پانی بھرنے کے لیے, اب تو خیر بہت کچھ آ گیا, پرانے لوگوں کو گھرات پتا ہوگا, وہ ایک مشکیزہ جو ہے وہ کمر پہ لادا ہوتا تھا, اس کے اندر جو ہے وہ پانی ہوتا تھا اور اس کا منہ بند ہوتا تھا. اب تھوڑا سا گرا کھولنے تو اس میں سے جو ہے وہ چند قطرے جو ہے وہ گر جاتے ہیں, پانی گر جاتا ہے. تو زکات بھی اسی طرح کا معاملہ ہے, ایک تو یہ کہ یقین ہو بالکل بند, اس سے کچھ نکلنے کی امید نہیں, لیکن زکات کا معاملہ وہی ہے کہ وہ تھوڑا سا کھول دیتا ہے, تھوڑا چند قطرے تو گرا, اور جب تھوڑا سا منہ کھلتا ہے تو وہ کچھ اور بھی گر جاتا ہے. تو آدمی میں دینا آسان ہو جاتا ہے, اسے تھوڑی سی عادت کر کے نہیں خرچ کرنا چاہیے. تو یہ پہلا قطرہ نکالنا مشکل ہوتا ہے, زکات جو ہے وہ اس طرح سے آسانی کرتی ہے کہ اس بند کو کھول دیتی ہے جو سیل کیا ہوا ہوتا ہے. مال کی محبت جو ہے وہ جمی بھی ہوتی ہے اور آدمی جو ہے جتنا زیادہ مالدار ہوتا ہے آپ دیکھیں گے اتنا زیادہ کنجوس ہوتا ہے. غریب آدمی جس نے 20 روپے کمائے وہ 10 روپے دوسرے کے اوپر خرچ کر دیتا ہے, اور جس نے لاکھوں کمائے ہیں وہ ایک ایک پائی گن رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بڑے کاروباری ہوتے ہیں تو ایک ایک پیسے سے کئی کئی گنا جو ہے فرق پڑ جاتا ہے کاروبار. اب انہیں ایک لاکھ پیسز جو ہے وہ بیچنے اور ایک دو پیسے سے اس میں ہزاروں روپے کا ڈفرینس آ جاتا ہے. ایک پیسہ اوپر نیچے لیا انہوں نے قیمت ہے کوئی چیز کے حساب سے، تو آپ دیکھیں گے ہزاروں روپے کا ڈفرینس آ جاتا ہے. تو وہی سوچ ہو جاتی ہے، اب دو روپے بھی جتنے نہیں نکلتے وہی فگر جو ہے وہ اسی حساب سے چل رہی ہوتی ہے. تو یہ زکوٰۃ کے ذریعے سے آدمی میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ دیکھ دیکھ پیلی کرے، کچھ مال جو ہے وہ آفت کے حوالے سے اللہ کے لیے خرچ کرے. اور جب تھوڑی سی عادت بنتی ہے تو پھر اور بھی نکلنا شروع ہوتا ہے. مجھے صدقات نافلہ کے لیے بھی ہمت بڑھتی ہے جیسے جیسے آپ یہ آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور تفصیل دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں کہا جاتا ہے کہ وہ بغیرت ہے، وہ بہت ساری محبتوں کے ساتھ اس کی محبت بھی یہی ساتھ رکھتے ہیں تو ایسے نہیں ہوتا. تو اللہ کی محبت باقی محبتوں پر حامل ہے، شدید ترین محبت اللہ تعالیٰ کی، تو باقی جو محبتیں انہیں کم کرنا پڑتا ہے. اور سب سے نقصان پہنچانے والی محبت یہ مال کی محبت ہے، جو انسانوں نے کوٹ کوٹ کر گھڑی ہوتی ہے، خصوصاً وہ مال جو اپنی محنت سے کمائے. تو زکوٰۃ بہت بڑا ذریعہ ہے جن سے یہ محبت کم ہوتی ہے مال کی دنیا کی، اور یہ محبت مٹیں گی تو پھر اللہ کی محبت جو ہے وہ دل میں آئے گی. وہ کسی نے کہا ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جائے اب تو خلوت ہو گئی. یہ خلوت لانی پڑے گی پہلے، باقی محبت دور ہو تاکہ اللہ کی محبت آ سکے. اسی طرح سے تیسرا مسئلہ ہے نفس کی خواہشات. آدمی یہاں تک بھی سفر کر لیتا ہے، مان لیا کچھ آگے بڑھ گیا، مال بھی خرچ کر دیا، لیکن پھر بھی نفس جو ہے وہ اندر سے اکساہٹ پیدا کرتا ہے. ان شاء اللہ جب ہم سوریات شروع کریں گے تو ہم اسے مزید تفصیل سے بھی پڑھیں گے کہ نفس جو ہے وہ کیا ہے. ابھی یہ سمجھ لیں موٹا موٹا کہ انسانی وجود دو حصوں میں مشترک ہے. ایک حصہ کیا کہلاتا ہے؟ ایک ہی جسم کہلاتا ہے اور دوسرا روح کہلاتا ہے. تو یہ جسم اور روح کا کمبینیشن ہے جسے ہم انسان کہتے ہیں. ان دونوں کے اپنے تقاضے ہیں، جسم کے اپنے تقاضے جنہیں ہم خواہشات کہتے ہیں، روح کے اپنے تقاضے ہیں جسے ہم نیکی کہتے ہیں. اب جسم کے کیا تقاضے ہیں؟ اسے بھوک لگتی ہے کھانا چاہیے، پیاس لگتی ہے پانی چاہیے، اور گرمی سردی سے بچنے کے لیے زینت کے لیے لباس چاہیے، سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے، نفس کی خواہش پورا کرنے کا ذریعہ چاہیے. اب اس کی خواہشات موجود ہیں لیکن وہ اندھی بہری ہوتی ہے، انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ حلال پہ آ رہا ہے حرام پہ آ رہا ہے، وہ تو تقاضا پورا ہونا چاہیے. اب تقاضا پورا نہیں کریں گے تو اس کا ریئیکشن آپ محسوس کریں گے. آپ دو دن تک کھانا نہ کھائیں کیا ہوگا؟ آپ کا جسم جو ہے وہ اس کا تقاضا کرے گا. ہنگر ٹینکس کہلاتے ہیں، وہ جو ہے پینفل ویز جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہیں میدے سے لے کے نیچے تک. اگر 24 گھنٹے سے زیادہ فاقہ ہو جائے تو درد شروع ہو جاتا ہے پیٹ میں شدید. تو یہ آدمی کو بھیج رہا ہوتا ہے لاؤ مجھے دو، تو آدمی نے اس کیفیت سے نکلنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں ڈالنا ہے چلانا. اب وہ چاہے حلال کو حرام کو وہ حاصل کرے گا اس کے تقاضے کو پورا کرے. تو یہ تقاضے اللہ نے رکھے ہیں، جس طرح بھوک کا تقاضا ہے تو عربی تقاضا. پھر صرف یہی تقاضے نہیں ہیں بلکہ آدمی جو ہے وہ اس کا دل جو ہے اس میں بہترین کی خواہش کرتا ہے. پیٹ تو دال روٹی سے بھی بھر جائے گا لیکن خواہش کیا ہوتی ہے آدمی کی؟ کہ مرغ مسلم ہو، کچھ کباب ہو، کچھ لذت ہو، کچھ اور حاصل ہو. تن پر ایک معمولی کپڑا بھی ڈھانپ لیتا ہے لیکن آدمی چاہتا ہے کہ میرا لباس بہترین ہو اور جو ہے میرے برابر کو کوئی نہ ہو، میری اپنی پرسنالٹی ہے تو میں اس کے لحاظ سے جو ہے سب سے علیحدہ لگوں. تو یہ تقاضے ہیں نفس کے، اور روزے کے ذریعے جو ہے انہیں جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے. اب اس کی مثال دی جاتی ہے، بچہ یہ جناب گھوڑا ہے اور یہ اس پر سوار، اور یہ دونوں مل کے کیا کہلاتے ہیں؟
انسان.
یہ سوار کون ہے؟ یہ ہے روح. اور گھوڑا کیا ہے؟ یہ ہے انسان. یہ دونوں مل جاتے ہیں تو پھر زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. اب یہ جس وقت پہ آپ چاہیں گے آپ جو ہے گھوڑے کو لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب یہ اترتے ہیں روح جسم سے تو کیا ہوگا؟ گھوڑا اور سوار علیحدہ ہوں گے تو اسے ہم موت کہتے ہیں، روح علیحدہ ہوگی جسم علیحدہ ہوگی یہ موت ہوگی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں فرض کریں گھوڑا بہت طاقتور ہے اور آدمی بہت کمزور سا ہو کر بیٹھا ہے تو کیا ہوگا؟ ہاں نہیں نہیں ٹھیک ٹھیک دیا تو معاملہ ختم ہو گیا. اب وہ گھوڑا اپنی مرضی سے چلے گا، اب سوار کی مرضی نہیں چلے گی. بولتے ہری بھری بات نظر آ رہی ہے وہاں جائے گا، آپ نے جانا ہے سیدھے ہاتھ پہ، اسے الٹے ہاتھ پہ نظر آ رہا ہے کھانے پینے کا، تو وہاں مر جائے گا. سوال جو ہے وہ کیا کرے گا؟ کنجوس کھاتا رہے گا، میں کیا کروں، میں ادھر جانا چاہ رہا ہوں، یہ ادھر جا رہا ہے، روک نہیں سکتا میں. اسے دو چار گھوڑے گھوڑیاں نظر آئیں گے وہاں چلا جائے گا. آپ اسے جتنے کھینچ رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں، لیکن آپ پہ طاقت ہی نہیں ہے. وہ ہونا یہ چاہیے کہ سوار کی مرضی چلے اور سواری جو ہے وہ اس کے قابو ہو، جہاں وہ چاہے وہاں سواری چاہے، جس رستے پر سوار آپ جانا چاہے اس رستے پر چلے. لیکن اگر سوار کمزور ہوگا تو پھر سواری اپنی مرضی سے چلے، گھوڑا اپنی مرضی سے جائے اور سوار جو ہے اس کے تابع آ جائے. تو اب جو ہے روزہ جو ہے وہ جیسے یہ ریورس کرتا ہے، یہ ایٹیٹیوڈ صحیح کرتا ہے، وہ ایک سواری کو کمزور کرتا ہے اور سوار کو طاقت دہ پاس آتا. روح کی غذا کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے آتی ہے، اور اس کا تقاضا نیکی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضانوں میں جو ہے قرآن کے ساتھ خاص نسبت ہے. رمضان ایکسٹرا نمازیں بن جاتی ہیں تراوی کی صورت میں، پھر جو ہے قرآن کی تلاوت جو ہے مزید بڑھ جاتی ہے، تو اس سے روح طاقتور ہوتی ہے. اتنا تو مزید بڑا جو ہے اس کا اور وہ جو سواری تھی اس کے جائز تقاضے بھی کم کر دیے جاتے ہیں. پہلا جو کھانا پانی اسے ملتا تھا، جو اس کی خواہشات کچھ پوری ہو جاتی تھی، اب ان پہ بھی پابندی، بارہ بارہ گھنٹے نہ کھانا مل رہا ہے نہ پانی مل رہا ہے. تو یہ سواری کمزور ہوتی ہے، سوار طاقتور ہوتا ہے، تاکہ جہاں سوار چاہے وہاں سواری چاہے. ورنہ آپ میں سے اکثر لوگوں کا وہی حال ہوتا ہے کہ ہماری ڈائریکشن ہمارا جسم تعین کرتا ہے، ہماری نفسانی خواہش تعین کرتی ہے کہ جس وقت پہ جانا. اب ہمارا ذہن کچھ سوچ رہا ہو، ہمارا دل کچھ کہہ رہا ہو، عقائد کو ہم کتنا ہی مان رہے ہوں، لیکن ہم اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں کہ کیا کریں، ہم ایسا کر نہیں کرتے. یہ سواری جو ہے یہ گویا طاقت ہے. تو روزہ جو ہے اس کیفیت سے آدمی کو آزادی دلاتا ہے، جہاں اس کا دل چاہے، جہاں یعنی وہ اپنی عقل شعور سے صحیح رستہ سمجھے وہاں پہ چل نہیں سکے، اس کی طاقت روزے سے آتی ہے. ٹھیک ہے، پھر حج کیا چیز ہے جناب؟ اور آیتیں وہی ہیں جو ہم نے پہلے سمجھی. ہاں، اللہ تعالیٰ جیسے نماز کے لیے تو ہم نے کئی آیتیں دیکھیں، روزے کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ فرمارے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو، تاکہ تم بچ سکو. کس چیز سے بچ سکو؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکو. ورنہ آدمی خواہش تو کرتا ہے، بچ نہیں پاتا. روزے کی جو یہ تربیت ہے، یہ انسان میں وہ طاقت پیدا کرتی ہے کہ وہ پھر اللہ کی نافرمانی سے بچ سکے، اللہ کی ناراضگی سے بچ سکے، اپنے آپ کو صحیح ٹریک پہ رکھ سکے. اسی طرح جناب پھر ہم نے جو ہے آخری چیز دیکھی تھی حج. حج کیا کام کرتا ہے؟ پہلا تو یہ کہ جتنی عبادات ابھی تک ہم نے دیکھی ان سب کا مجموعہ، نماز کی طرح اس کے اوقات کی پابندی بھی ہے. ٹھیک ہے، پانچ وہاں پہ بھی نمازیں آپ نے ادا کرنی ہیں. بدنی یعنی نماز کا تعلق ہوتا ہے بدن کی عبادت سے، اور زکوٰۃ کا تعلق ہے مال کی عبادت سے. تو زکوٰۃ حج کے اندر بدنی عبادتیں بھی ہیں، طواف ہے، صحیح ہے، آپ جو ہے وہ عرفات جا رہے ہیں، مزدلفہ آ رہے ہیں، منا جا رہے ہیں، کنکریاں مار رہے ہیں، تو یہ بدنی عبادات بھی بھرپور طریقے سے. اسی طرح زکوٰۃ کی طرح مال کا خرچ بھی، اچھا خاصا مال خرچ کرنا پڑتا ہے حج کی عبادت. اور روزے کی طرح یہ پابندیاں بھی ہیں نفس کے اوپر، احرام پہن کر اس کی پابندیاں اختیار کرنی. اب جو ہے بال نہیں کو سکتے، کہیں جو ہے اس طرح کھجا نہیں سکتے، کسی جاندار کو مار نہیں سکتے، ناخون کاٹ نہیں سکتے، خوشبو لگا نہیں سکتے، جنسی خواہش جو ہے وہ بری نہیں کر سکتے. تو جب تک احرام پہنا ہوا ہے وہ روزے والی پابندیاں ہیں. اس طرح یہ حج جو ہے وہ تمام عبادات کا مجموعہ ہے، اس میں وہ ساری کیفیات حاصل ہو جاتی ہیں جو علیحدہ علیحدہ ان عبادات میں تھیں. اس کے علاوہ اور بھی اس کے فوائد ہیں. ایک فائدہ جیسے یہاں لکھا ہے تعصب ختم ہوتا ہے. بڑے بڑے لوگ اور مائیکل میکس کے بارے میں آج کل آتا ہے کہ بلیک مسلم تھے اور جو ہے ان کو ایک تعصب یہ تھا کہ تھے کالے ہی مسلمان تھے. مسلمان صرف کالے ہوتے ہیں, گورے جو ہے یہ نہیں ہوتے. لیکن جب وہ ہٹتے گئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ کتنے قسم قسم کے لوگ ہیں. انہیں اندازہ ہوا کہ جس طرح میں اللہ کے آگے گڑ گڑا رہا ہوں, رو رہا ہوں, اس سے زیادہ جو ہے مجھ سے بہتر ہے روح رکھنے والے بھی اسی طرح اسی اللہ کی جو ہے وہ خوش نودی حاصل کرنے کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں. تو وہ تعصب ختم ہو گیا. وہاں جو ہے سب ایک ہی مقصد سے جمع ہوتے ہیں اور وہ آپس میں رنگ نسل زبان علاقہ سب تعصبات میں بھی آتے ہیں. سب کی ایک ہی آرزو ہوتی ہے رب کو راضی کرنا, اس کے احکامات پر عمل کرنا, ارکان حج ادا کرنا, سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے. تو وہ جو عالمی برادر پر عالمی مساوات جو ہے وہ وہاں پہ نظر آ جاتی ہے, تعصبات ختم ہوتے ہیں. حج کا مزید فائدہ کیا ہے کہ یہ ایک طرح کی ریہرسل ہے میدان آخرت میں جمع ہونے. کیا آپ غور کریں تو وہی معاملات ہیں. یہاں پر انسان کو دو چادروں میں دفن کر دیا جاتا ہے. آپ حج کے لیے جو ہے وہ احرام باندھتے ہیں جو دو چادریں ہوتی ہیں. سب کچھ بننے والا یہیں چھوڑ جاتا ہے, حاجی بھی امیر ہو غریب ہو سب کچھ جو ہے وہ یہیں رہ جاتا ہے. وہی دو چادریں اور وہی چپلیں پہنے میں سب ایک جیسے جو ہے وہاں جا رہے ہوتے ہیں. سب کے گھر جو ہے وہ کھلے میں ہیں اور سب اسی طرح عرفات اور منا مزدلفہ میں اسی طرح جو ہے چلتے. پھر جو ہے سب کی ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. آخرت میں سب میدان میں جمع ہوں گے, وہاں بعد میں وہی منظر نظر آ رہا ہوتا ہے. سب لوگ جو ہے ایک ہی میدان میں جو ہے جمع ہو رہے ہیں اور ایک اللہ کو پکار رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, رو رہے ہیں. تو یہ کیفیات حاصل ہوتی ہیں حج سے. اور ایک دفعہ حج آدمی کر لے شعوری سطح پر تو اتنا پکا امپریشن اس پر پڑتا ہے کہ وہ باقی زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے. وہ بس آنکھیں بند کرتا ہے اور وہ جو ہے یاد تازہ ہو جاتی ہے. تو یہ بھرپور ایک امپریشن عبادات کا جو ہے اس کی صورت میں انسانی شخصیت پر لگا ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ فائدے ہیں علیحدہ علیحدہ ان عبادات کے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ذریعہ ہے, مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب, اب اس کے بعد پھر اگلی چیز ہے. وقت اچھا ہو رہا ہے ہمارا. جی کوئی سوال؟ تو الحمدللہ ہم نے دو حصے مکمل کر دیے اس چیپٹر میں. جیسے کہ آپ دیکھیں پانچ نکات تک ہمیں پہنچنا ہے. ایمان کی بحث ہم نے سمجھ لی اور ارکان اسلام کی بحث الحمدللہ آج مکمل ہوگی. اب ہم انشاءاللہ آگے جو ہے وہ خود دین پر عمل کرنا, دین کو دوسروں تک پہنچانا اور دین کے نظام کو غالب کرنا, یہ کس طرح ہوگا اس پر بات کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدی کا
ویلکم.